یعنی کہ دیٹ از وہ ان کے گناہوں کو ان سے جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کرتا ہے. وہ یعلم ما تفعلون, کیونکہ وہ جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں اسے واقف ہے, اس ہر چیز کا اس کو علم ہے. اب یہ پہلی ہی آیت پہ تفسیر کی بہت سخت ضرورت ہے, توبہ کیا چیز ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ مفہوم ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے توبہ کرنے کی, کیونکہ معراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ بتائی گئی اس میں ساتویں دوزخ کے ساتویں طبقے میں آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو بنا توبہ کے مر گئے تھے. یہ بات ذہن میں آتے ہی جو ہے کچھ عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ دوزخ کے ساتویں طبقے میں وہ مسلمان تھے, وہ امت محمدی کے وہ لوگ تھے جو بنا توبہ کے مر گئے. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ, یہ حق ہے, قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ آپ توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے. قرآن ہے, قرآن کی آیت ہے. اب توبہ پروسیس ہے, ایک توبہ ایک پورا پروسیس ہے, منہ پہ بھڑا بھڑ مار لینا توبہ نہیں ہوتی. تو توبہ کیا پروسیس ہے؟ پہلے اپنا محاسبہ کرے, اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولتے, کہ اپنی زندگی پہ روشنی ڈالے اور دیکھے کہ کیا کیا چیزیں قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہیں. ظاہر ہے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے, بغیر علم کے آپ غلطی کیسا مانیں گے آپ. اب یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسٹنٹ توبہ, جیسا ایکیوٹ ڈیزیز اور کرونک ڈیزیز بولتے ہیں آپ, ایک انسٹنٹ توبہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی مجبور کر کے آپ کو پتے کھلا دیے, اب گھر گئے آپ کو بڑی ملامت ہوئی, آپ توبہ کیے بھئی اب کے نہیں کھیلوں گا, ایک انسٹنس ہوا ہو. لیکن بعض غلطیاں آپ کی زندگی میں ایسے ہے کہ ہمیشہ پڑوسیوں سے جھگڑا ہے, ہمیشہ خونی رشتہ داروں سے جو ہے انبن ہے, یعنی پوری زندگی رشوت کی کمائی پہ جو ہے گزر رہی ہے, تو کبھی آپ اپنا محاسبہ ہی نہیں لیے, کبھی آپ اپنے آپ پہ سیلف ریٹروسپیکشن جس کو بولتے ہیں وہ کیے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا غلطیاں ہیں. تو پہلا سٹیپ معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کا علم ہو, اور اس علم کی بنا پہ جب آپ کو معلوم ہو کہ فلانی حرکت قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے, تو پہلا سٹیپ آپ کا وہاں یہ ہوگا کہ اس گناہ کو گناہ مان لینا. اب ایک صاحب میرے سے بحث کرے, بولے صاحب وہ رمی جوا تھوڑی ہوتا ہے, دماغ لڑاتے اس میں, چلیے ہو گیا. وہ آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے تو آپ کو سمجھائیں گے کیسا؟ ریسز ہم جوے کے راستے تھوڑی جاتے, دل بھلائی کے راستے جاتے. بس اب آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے تو توبہ کا پہلا ہی سٹیپ ختم ہو گیا. تو ایسی حرکت جس کو قرآن اور حدیث نے منع کیا ہے, وہ حرکت اپنی زندگی میں اگر ہو تو پہلے اس کو ماننا کہ یہ غلطی ہے ہماری. دیکھیں غلطی ماننا بہت بڑی بات ہے, ایکسپٹ کر لینا, پھر اس غلطی پہ شرمندہ ہونا. دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غلطی کو اگر ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کریں تو بولتے ہاؤ صاحب ہم برے ہیں ہم جیسے بھی ہیں, غلطی کو مان رہے ہیں مگر شرمندہ نہیں ہو رہے, ہٹ دھرمی کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو پہلا سٹیپ غلطی کو غلطی ماننا, شرمندہ ہونا اس پہ, دوسرا سٹیپ اس پہ شرمندہ ہونا, تیسرا سٹیپ نماز توبہ پڑھنا, دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرنا کہ انشاءاللہ یہ غلطی ہم پھر آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگی, اور پھر جس پہ زیادتی ہو اس کے ساتھ وہ مال اس کو لوٹا دینا. جیسا آپ کسی کی زمین بیچارے باہر تھے ادھر ادھر زمین مار کے کھا گیا, اب یہ سننے کے بعد آپ بولے توبہ, اب کے میں کسی کی زمین نہیں مار کے کھاؤں گا. وہ نہیں, یہ جو مار کے کھائیں پہلے اس کو لوٹا دیجئے آپ, وہ توبہ ہے. تو کسی کا دل دکھائے ہیں, جیسا ایک بچے کا میں سنا تھا کہ وہ والدین کے بارے میں کچھ حدیث سنا ہو, اور وہ جا کے ان کی والدہ بیان کر رہی تھی کہ وہ ایک دم آیا اور آ کے میرے پیر چھینے لگا, کیوں بابا کیا بات ہے, بے انتہا بدتمیز بچہ. تو بولے نہیں, مجھے آج والدین کا مقام معلوم ہوا کہ والدین کا کیا مقام ہے, میں اپنی غلطی کو مان رہا ہوں, جتنی مجھ سے بدتمیزی ہوئی ہے آپ معاف کر دیجیے. یہ ہے توبہ, جو غلطی آپ نے کی ہے وہ اس کی تلافی کر دینا, اس کو ریکٹیفائی کر دینا. کسی کی زمین لے لی ہے زمین دے دینا, کسی کا مال مار کے کھایا ہے اس کو واپس کر دینا. پھر اس کے بعد میں چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ اب غلطی نہیں ہوگی، بے غیرت نہیں رہنا کہ توبہ کر رہے ہیں پھر وہی بات، توبہ کر رہے ہیں پھر وہی بات، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرنے تیار ہے، غفور ہیں وہ، ان کی صفت ہے گناہوں کے سزا سے بچانا، گناہوں سے بچانا. پھر آخری اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنا، یہ ہے واپس آنا. یہ دیکھیں میں کچھ لفظ ہی نہیں کر رہا ہوں، میں توبہ کا مطلب تے واؤ بے کا جو مادہ ہے اس کا مطلب کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، واپس آنا. تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہیں، اپنے رحمت کے ساتھ بار بار واپس آتے ہیں گناہگاروں کے پاس، یہ ہے تواب، وہ بھی واپس آتے ہیں، رحمت ہٹا لی آپ سے. جیسا بتایا کہ بھئی زنا کرتے وقت زانی کے دل میں ایمان نہیں رہتا، چوری کرتے وقت چور کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، معلق ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، رحمتیں ہٹا لی جاتی ہیں، ایمان نکال لیا جاتا ہے. تو جب یہ حرکت ختم ہو تو پھر ایمان داخل ہو جاتا ہے، اور توبہ کریں تو پھر مٹی جاتا. پھر یہ جو بات آ رہی ہے کہ وہ یفو، وہ یافو ان سیاد، یافو افو، افو اسماء الحسنہ میں معاف کرنا، مٹا دینا، کوئی غلطی آپ سے ہوئی تھی وہ مٹا دی، یعنی اس کی سزا آپ کو نہیں ملے گی انشاءاللہ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم جو بھی کرتے ہو اس سے واقف ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کو اللہ تعالیٰ یستجیبو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. تم کیا مانگ رہے ہیں یہ اور لو. شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو معلوم ہوا یہ آیت تو غلط نہیں ہو سکتی نا، ہمارا بنیادی یہاں پڑھنا یہاں بیٹھنا ہی بیکار ہے، یہ قرآن کی آیت غلط ہو ہی نہیں سکتی. بول رہے کہ جو لوگ یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، ان کی دعا قبول کرتے ہیں، ہاں، اور پھر اپنے پاس سے زیادہ دیتے ہیں. تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتے الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں، ہم آتے ہی نہیں ڈیفینیشن میں نہیں آتے، شیطان بھٹکا کے رکھا ہے. صبح سے ایک دو نمازیں ہو گئی تو اپنے آپ کو بزرگان نے دن کے مقام پہ پہنچا دیا، روزہ بھی ہے اس میں. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا کیا کنڈیشن ہے، کہ تمام آئٹمس پہ جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس پہ ایمان لانا، اور قرآن پہ اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو پھر قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ اپنی زندگی میں کیا کیا کھوٹ ہے، کن کن چیزوں میں نافرمانی ہو رہی ہے، پھر دیکھنا پڑے گا. اور پھر ایک جگہ آیا کہ دیکھو تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. ہر مسلمان کے لیے حکم ہے، اس کے لیے اپنے کو ماڈل بننا پڑتا. آپ خود بالکل چھٹے ہوئے ہیں، دوسروں کو جو ہے اللہ کی راہ پہ بلا رہے ہیں تو بات غلط، ظلم ہو جائے گا. تو تم یعنی پھر سورہ آل عمران کی 110 آیت میں کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. یہی کنڈیشن حدیث میں آیا ہے کہ تم ایسا کرو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مجھ سے سوال کرو گے میں جواب نہیں دوں گا، تم مجھ سے مانگو گے اور میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا. تو یہ بہترین موقع ہے اپنا جائزہ لینے کا، انٹروسپیکشن جس کو بولتے ہیں، کہ محاسبہ کرنے کا. یہ تراویح کس لیے ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے کلام کا ایک سال میں ریویژن ہو جائے کہ کیا کیا احکامات ہیں، کیا غلطیاں ہوئیں اور کن چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہے. ہم جیسی بدقسمت قوم کون ہوگی جو اللہ کی زبان سے واقف نہیں ہے، ہمارا بھی سے واقف نہیں ہے، ترابی کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. بعض کو تو اللہ اکبر کے بھی معنی نہیں مانو. تو یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے. تو پرسنل ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ بھئی یہ موقعوں سے فائدہ اٹھائے، کم از کم تراویح میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی دیکھ لے کے چلے جائیں، یا گھر آ کے پھر اس کے معنی دیکھ لیں، یا پھر اپنا ایک دور ایسا رکھیں جس میں ترجمہ بھی پڑھیں اور قرآن کی عربی بھی پڑھیں، تاکہ جو ہے قرآن سے واقف ہوں اور پتہ چلے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اور کافروں کو بڑا سخت عذاب ہے، یعنی ایسا تو نہیں کریں گے، ان کو ملنے کا کیا، زیادہ دینے کا کیا، ان کے لیے جو سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ انہو بی عباد ہی خبیر بصیر. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق، اپنے بندوں کے رزق میں وسعت دے دیتا، پھیلا دیتا، ہر ایک کو امیر بنا دیتا، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے تھے، حد سے نکل جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ایک مقرر مقدار کے طور پہ سب کو دیتا ہے. کس لیے؟ انہو بی عباد ہی خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. اگر مجھے زیادہ دیا تو یہاں کے بجائے میں کوئی کلب میں بیٹھا رہوں گا. بات سمجھیا؟ اب جو ہے بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ زکوٰۃ کافی نکالتے ہیں، کافی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر ان کو غریب بنا دیا تو پھر وہ جن کے طبیعت میں زکوٰۃ دینے کا مزاج نہیں ہے، وہ اگر امیر بن گئے تو پھر زکوٰۃ بند ہو جائے گی. تو وہ خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. اسی لیے پھر اس کے ہم پچھلے اتوار کو یہ پڑھ چکے ہیں کہ اذا انمنا علی الانسان اعرض ونا بجانبہ، اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں، اپنے فضل پہ رحمتیں برساتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور دین سے انجان ہو کے گزر جاتا، بالکل انجان ہو کے گزر جاتا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ وہ، میں عموماً واقعات نہیں بولتا لیکن یہاں بات کچھ جمتی ہے آ کے، کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو تمام غریبوں کو امیر بنا دے. بڑی تڑپ تھی آپ کی طبیعت میں، تمام غریبوں کو امیر بنا دے، غربت مت رکھ، نہیں دیکھی جاتی. تو ایک دن خواب میں آپ نکلے گھر سے، بیوی کو بولے کہ بھائی یہ کپڑے میں دھوبی کے پاس دھونے جا رہا ہوں، دینے جا رہا ہوں، اور یہ چپل ہے اس کو بنا لیتا ہوں، اور وہ کمرے کی دیوار گر رہی ہے اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی میسن کو بلا کے لے کے آتا ہوں. تو آپ پہلے دھوبی کے پاس گئے تو دھوبی بولا صاحب ہم لوگ مالدار ہو گئے، کپڑے دھونا چھوڑ دیے ہوئے، پھر جانے دو. موچی کے پاس گئے تو موچی بولا کہ صاحب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ گندا کام کرتے تھے لوگوں کے چپل، وہ کام ہم چھوڑ دیے. پھر کسی میسن کے پاس گئے تو وہ بولا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں یہ میسنری کا کام چھوڑ دیا. تو آپ کی فوراً آپ ہوشیار ہوئی، آپ توبہ کرے، بولے یا اللہ تو جانتا ہے کہ غربت کس لیے ہے. اگر غریب نہیں ہوتے امیر مر جاتے، نہیں سمجھ رہے ہم غریبوں کی فضیلت، نہیں سمجھ رہے ہم. اگر غریب نہیں ہوتے تو امیر مر جاتے. تو لہذا غریبوں کا خیال رکھ کے یہ مہینہ ہے زکات نکالنے کا، زکات نکالیے. ایسا مت کریے کہ جو ہے بالکل انجان ہو رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا ہی نہیں ہے. یہ محاسبہ کیجئے اپنا، اور جو دینا ہے وہ دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بندوں سے جو ہے وہ خبر رکھتا ہے، دیکھتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اب اس میں ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایک بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، روز آپ دو چاکلیٹس لا کے اس کو دیتے ہیں. اب وہ بچہ اگر بولا کہ بابا آپ یہ جو روز دو لا کے دیتے ہیں، پہلی کو 60 لائے کھا لیا تو قصہ ختم ہو جاتا، قصہ ہی نہیں بچہ ختم ہو جاتا. 60 چاکلیٹ ایک وقت کھا جائے گا تو ختم ہو جائے گا وہ. تو جب باپ بچے کی بہتری کے لیے ایسا نہیں کرتا، حالانکہ وہ مانگ رہا ہے، باپ زیادہ جانتا ہے بچے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو کیا نہیں علم ہے ان کا، یعنی ایبسلیوٹ علم ہے ان کا، وہ جانتے ہیں کہ کس کو دینا. دیکھیے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اپنا جائزہ لے کے دیکھیے کہ اس وقت میرا جو کنڈیشن ہے دس از دا بیسٹ پاسبل کنڈیشن، اس سے بہتر نہیں رہ سکتا تھا، اس سے برا نہیں رہ سکتا تھا. آپ دواخانے میں بھی اگر پڑے ہوئے ہوں تو یہی ذہن میں رکھیے کہ اس سے بہتر کنڈیشن نہیں ہو سکتا تھا، اس سے برا کنڈیشن نہیں ہو سکتا تھا میری بھلائی کے لیے. کیونکہ میں بیمار بھی پڑ رہا ہوں تو میرے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، میرے درجات کی بلندی ہو رہی ہے. بیماری میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتے، ان کو نوازتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اس کے بعد کے لوگ ناؤمید ہو گئے. اب جیسا مئی کے مہینے میں معلوم ہو رہا تھا کہ بھئی اور آٹھ دن میں جون میں اور آٹھ دن میں اگر پانی نہیں برسا تو پھر پانچ دن میں ایک وقت پانی ملے گا, ناؤمید ہو گئے. ناؤمید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات ہے, اب اتنا برسا ہے کہ اب گیٹا کھولنے کی نوبت آئے. کون برسا ہے؟ دیکھیے بات آ رہی ہے, یہ چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں نا کہ پروناؤنس نہیں ہے, ہوئے لذی وہی ہے جو بارش برساتا ہے. گورنمنٹ آف آندھرا پردیش نہیں برساتی, گورنمنٹ آف یو ایس اے نہیں برساتی, اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. اور پھر اس کے ذریعے وہ ین شروع رحمت ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے کیا کرتا ہے, اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. ایک گیہوں کا بیج آپ پیرتے ہیں اس سے 700 بیج نکلتے ہیں, ایک آم کی گٹلی نکل پیرتے ہیں آپ کئی سال تک وہ جھاڑ سے جو ہے آم نکلتے رہتا ہے, اس سے جو ہے رحمت برساتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے کہ ہو ولی الحمید, کیونکہ وہ گارڈین ہے, وہ نگرانی کرنے والا ہے, وہ دوست ہے, وہ بار بار آپ کی طرف پلٹنے والا ہے, اور وہ حمید ہے, اس کی تعریف کی گئی ہے, یعنی اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ تعریف کی گئی ہے. ہم قابل تعریف بولتے ہیں, از وردی آف پریز بولتے ہیں, اس کی ذات ہی ایسی ہے حمید, ہم تعریف کرنا, اس کا شکریہ ادا کر دیا گیا ہے, ایسی اس کی ذات ہے. وہ من آیاتی ہی خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابا وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر, اور اس کی نشانیوں میں, اس کی قدرت کی نشانیوں میں. دیکھیں یہاں جہاں نشانی بتائی جاتی ہے اس پہ تھوڑا ذہن اپنا لڑانا پڑتا ہے کہ بھئی اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا نشانی ظاہر ہو رہی ہے. کہ ومن آیاتی اس کی نشانیوں میں, اس کی قدرت کی نشانیوں میں, خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابا, یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش, اور پھر یہ آسمان اور زمین میں جو جاندار انہوں نے بنایا ہے, یہ اس کی پیدا اس کی جو ہے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ایسٹرونومی کا تھوڑا سا بھی علم ہے, جن کو جنرل نالج ہے, کہ بلینز اینڈ بلینز آف ٹنز کے ستارے, سیارے, بلیک ہولز چڑیوں کی طرح, مچھلیوں کی طرح جو ہے فلوٹ کرتے پھر رہے ہیں. نہ کوئی اس کو پلر ہے تھامنے والا, نہ اوپر ہک لگا ہوا ہے جیسا پنکھا ٹنگا ہوا ہے. اس کی مثال چوڑیوں سے سمجھیے کہ نہ چوڑی کھمبے پہ جا رہی ہے, نہ چوڑی لٹکی ہوئی ہے, اس کا مومنٹم ہے جو اس کو جو ہے تھرسٹ موومنٹ ہے جو اس کو جو ہے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک جگہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کون تھامے ہوئے ہیں, اس کو ہم تھامے ہوئے ہیں, ہم نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ان کو ہوا میں ہم تھامے ہوئے. اچھا پھر اس کے بعد میں اب ایک کیونکہ تازی چیز ہے, 29-30 اکتوبر کو سورج سے میگنیٹک ویوز کا ایک اسٹارم نکلا 2000 کلومیٹر/سیکنڈ کی رفتار سے, اور اندیشہ یہ تھا کہ سارے سیٹلائٹ سسٹم تباہ ہو جائیں گے, لیکن ہوا ہے یہ کہ کچھ سیٹلائٹ سسٹم جو ہے امریکہ وغیرہ کے تباہ ہوئے ہیں, خراب ہو گئے. اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں, بہت ہائی لیول پہ اشارہ دے رہے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرز کو اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے مت گھس لو, تمہارا پورا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم وائپ آف کر کے بھیج دوں گا. اٹلی میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, برٹن میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, امریکہ میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, کینیڈا میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, ود ان اے منتھ. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ریزن کیا, وہ ریزنز دے دیے بھائی اوور لوڈ ہوگا, وہ ایسا ہوا یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری پوری ٹیکنالوجی سمیت کے رکھ دوں میں, یہ مت سمجھو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن پہ ہم غور کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا ہے. اور پھر یہ کہ جو ہے زمین اور آسمان میں جو جاندار کو پھیلایا, بہت سے جانور ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں, بہت سے جانور ہیں جو پانی میں تیرتے ہیں, بہت سے جانور ہیں جو ہوا میں رہتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ بھئی ڈسکوری چینل ہے, نیشنل جیوگرافی چینل ہے, اینیمل پلانٹ چینل ہے, اس میں آپ دیکھیے پروگرامز, بھائیات قسم کے پروگرامز دیکھنے کے بجائے اب تو قرآن اور حدیث کے بھی پروگرامز آ رہے ہیں ماشاءاللہ راؤنڈ دی کلاک. تب آپ دیکھیے میں تو جب بھی دیکھتا ہوں سوائے الحمدللہ سبحان اللہ کے کوئی چیز نہیں نکلتی منہ سے, کہ کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ, کیا مچھلیاں پیدا کی, کیا کیا کلر سکیم ہے اس میں, کیا فلاورز ہیں, فلاورز میں کیا کلر سکیم ہے, کیا کیا پرندے ہیں، کس طریقے سے ان کی غذا کا انتظام کرا، ادھر آیا شیر آیا اور ہرن کو کھا کے چلے گیا، ادھر سے چیلا آئے بچے سے جو ہے گوشت کو جو ہے چیل کھا رہی، کیونکہ شیر اتنا گوشت نہیں کھا سکتا. تو پچھلی دفعہ ہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بایولوجیکل ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کا پہلے انتظام کرا، پھر اس جاندار کو پیدا کیا، پہلے گھاس، پھر اس کے بعد میں ہرن، پھر اس کے بعد میں شیر، اور پھر ان کا پروپورشن ایسا رکھا کہ ایک شیر کے لیے 50-60 ہرن موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہرن ہے اور 50 شیر جو ہے اس کو کھانے آ رہے ہیں، ایسا نہیں رہا. پورا نظام رزق کا، ایک انسان ہے جو رزق کے لیے پریشان ہے. یہ اتنے کروڑوں بلینز آف اسپیشیز جو ہیں ان کی غذا کا کوئی دفتر کو نہیں جاتے یہ لوگ، کوئی ریکمینڈ کرنے والا نہیں ہے. یہ لوگ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو جو ہے پیٹ بھر کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ واپس آتے ہیں. تو ان پہ غور کرو. اور ہوا اعلی جمعیہم اذا یشاء قدیر، اور ان سب کو پھر جمع کرنے پہ جب وہ چاہے وہ قدرت رکھتا ہے، کبھی بھی قیامت لا سکتا ہے. وہ پھیلایا ہے، دیکھیں میں چھتری کھولا چھتری پھیل گئی، چھتری بٹن دبایا چھتری بند ہو گئی. جیسا میں نے پھیلایا ہے، جو مجھے پھیلانے کا جیسا قوت ہے طاقت ہے، ویسے ان کو کبھی بھی میں جمع کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تم پہ مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے درگزر کر. تمہاری اپنی غلطیوں سے جو ہے ہوتا ہے. دیکھیے بات سمجھ میں آئی کہ آپ ایمان نہیں لائے، عمل صالح نہیں کرے تو جو ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ پہ جو ہے دوسری قوموں کو لگا دیا، بالکل ذلیل کر کے رکھ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ زلزلوں سے ہلا سکتے ہیں، طوفانوں سے ہلا سکتے ہیں، آپس کی لڑائی سے ہلا سکتے ہیں. قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہم تم کو فرقے بنا کے لڑا دے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم اس کو زمین میں ہرا نہیں سکتے، ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور پھر تم کو اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. تو ولی اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ولی اسی سے تبلا ہے، پلٹنا. ولی ایک ایسا دوست جس کے پاس پاس آپ بار بار پلٹ کے جاتے ہیں، اپنا راز و نیاز اس کو بیان کرتے ہیں، بار بار پلٹ کے جاتے ہیں، دوست ہیں. وہ مدد کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو اور بات. نصیر ایسا دوست جو آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، نصیر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہ تمہارا کوئی اور دوست ہے جس کے طرف تم پلٹ کے جا کے اپنے راز و نیاز بیان کر سکتے ہو، نہ کوئی ایسا دوست ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو سوائے میرے سوا کوئی نہیں ہے. اب ہم لوگوں کا ذہن جو بنا ہوا ہے، بچہ انجینئرنگ کر لیا، کر کے آئے تو بولے ارے مبارک ہو آپ کا بچہ انجینئرنگ کرا، ایسا ہے وہ میرے فلانے دوست ہیں وہ چیف انجینئر ہے، میں ان کو بول دیتا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. اے اللہ، وہ چیف انجینئر کا تو ذہن میں خیال ہی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے، لیکن کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو وہی ولی ہے، وہی نصیر ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ آیت بعض لوگوں کو بہت آرڈنری معلوم ہوگی، لیکن ایک جیولوجسٹ کے لیے بہت بڑی آیت ہے. اب یہ جہاز جو پانی میں کھڑے رہتے ہیں تو کیا رہتا، جہاز کا کچھ حصہ پانی کی سطح کے اوپر رہتا اور زیادہ تر حصہ پانی کی سطح کے نیچے رہتا. اس کو کہا کہ یہ جہاز کیسے ہیں، کل آلام، یہ پہاڑوں کی طرح ہے. تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کا بھی کچھ حصہ زمین کی سطح کے اوپر ہوتا ہے اور بہت کچھ حصہ زمین کے سطح کے نیچے رہتا ہے. تو میں 54 میں کچھ ایسا جیولوجی سے 54-56 میں کیا، اس وقت بتاتے تھے کہ لیٹسٹ تھیوری ہے کہ ماؤنٹینز ٹو ہیو روٹس. حال میں دریافت ہوا ہے کہ پہاڑوں کی بھی جڑیں ہوتی ہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ 1450 برس جس کتاب پہ ہم سوئے تھے، اس کتاب میں یہ راز لکھا ہوا تھا کہ پہاڑوں کی بھی جڑیں ہوتی ہیں. پہاڑے میخوں کی طرح ہے، میخ جیسا زیادہ اندر ہوتا اور تھوڑا باہر نکلا ہوا رہتا، اس طریقے سے پہاڑ زیادہ اندر ہوتے اور تھوڑا بہت باہر نکل جاتا. تو یہ سائنٹیفک گائیڈنس 1450 پہلے ہم کو مل رہا تھا، لیکن ہم کو نہ اس کے معنی معلوم تھے، نہ ہم ذہن پہ بار ڈالے، بلکہ جو لوگ بار ڈالے ان کو جو ہے لوگ یہ بھی بولنے لگے کہ بھئی یہ سائنس کو کہاں سے لا کے قرآن سے ملا رہے ہیں. اب یہ سائنس ہی سائنس ہے نا صاحب، یہ ایک ایسا پیارے طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے کہ پہاڑ کیا ہے، جیسے جہاز اوپر تھوڑا ہے نیچے زیادہ ہے، اسی طریقے سے پہاڑ تھوڑے بہت اوپر ہیں. جو آپ کا ہائیسٹ ماؤنٹین ہے 8 کلومیٹر ہے سطح سے سمندر کے اوپر، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. اب یہ جیوڈیسک سرویز وغیرہ سے جو ہے معلوم ہو گیا کہ پہاڑ جو ہے نیچے زیادہ ہیں. اب نوبت پہاڑ ہے اتنا سا نکلا ہوا ہے، آپ کھودتے جائیے دیکھیے کتنا اندر ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ جو ہے معلوم ہو گیا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ ای یشا یسکن الریح فیظللن رواکد علی زہری، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے جس کی وجہ سے یہ جہاز سمندر کی پیٹ پہ رکے رہیں. بھئی ابھی آپ حسین ساگر میں دیکھتے ہو بوٹنگ جو ہوتی ہے تو وہ ایک پردہ لگا دیتے ہیں، سیل جس کو بولتے ہیں، وہ ہوا سے جو ہے بوٹنگ ہوتی ہے. اب پہلے نہ پیٹرول نکلا تھا نہ کروڈ آئل، اب یہ ہوا سے جو ہے جہاں ہوا چلی یا تو وہ کرتے تھے رو کرتے تھے، یعنی تو ہوا پہ جہاز کو ڈائریکشن کو چھوڑ دے وہ چلا جائے. تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ہوا نہ چلائیں تو یہ جہاز سے رک جائیں، بالکل جو ہے سمندر کی سطح پہ رک جائیں. ان نفیز علی کا پھر اس کے بعد میں اب یہ جہازوں کی جو بات آئی ہے تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جہاز یعنی لوہے کا اتنا بڑا مواد پانی میں فلوٹ کر رہا. آپ لوہے کا ایک ٹکڑا پانی میں ڈال کے دیکھے ڈوب جاتا، لیکن وہی آپ ایک لوہے کا ٹملر لیجئے یا کوئی ڈش لیجئے اس کو پانی پہ ڈالیے فلوٹ کرتی، پانی کی سطح پہ فلوٹ کرتی. تو ایک پرنسپل ہے کہ جتنا پانی وہ ویسل کی وجہ سے ڈسپلیس ہوتا اس کا جتنا ویٹ رہتا اتنے ویٹ تک وہ فلوٹ کر سکتی. اب اتنا پانی جو ڈسپلیس کری وہ والیوم کا پانی نکال کے آپ وہ کٹورے میں ڈالیے، جیسے وہ والیوم اکول ہو جائیں گی وہ ڈش آپ کی ڈوب جائے گی. یہ آرکیمیڈیز یہ پرنسپل ڈسکور کرا، پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے ڈسکور انہوں نے کیا. نیوٹن گریویٹیشن ڈسکور کیا، نیوٹنز لاز آف گریویٹیشن ہو گئے. تو یہ ہنٹس تھے ہمارے پاس، یہ سوچنے کی جو ہے یہ آیتیں تھیں کہ سوچو کس قدر کس طریقے سے جو ہے لوہا پانی میں فلوٹ کرتا ہے. ذرا غور کرو، اگر ہم قرآن کے دیکھیے ایک ہسٹری آف سائنس کے 7-8 والیومز ہیں تو اس میں ایک والیوم میں ایک انگریز سائنسداں لکھتا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد آفٹر دا ریولیوشن آف دی قرآن مسلمان قرآن کی آیتوں پہ ویسے ہی غور کرتے تھے جیسا ویسے ہی غور اور عمل کرتے تھے جیسا کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، لہذا ان کی مساجد لائبریریز ہوتی تھی تو یہ غور کرتے تھے. اس کے بعد میں ہم دنیا میں پڑ گئے، دنیا کے تماشوں میں پڑ گئے تو غور و فکر چھوڑ دیے. اب کوئی غور و فکر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو لوگ انجان ہو جاتے ہیں، بولے یہ سائنس کو کہاں سے ملا رہے. تو یہ پرنسپل آف آرکیمیڈیز بھی ہے، روٹس آف ماؤنٹینز بھی جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے. ان نفیز علی کا لی آیا تلی کلی صبار ان شکور، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. یہ کیسا کمبینیشن ہے صبار ان شکور. صبر کب ہوتا؟ کسی خوف کے وقت صبر کر لیتے رہتے. میں خود ایکسپیرینس کیا ہوں رائٹس کے زمانے میں، بھائی برداشت کر کے بیٹھے ہوئے صبر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھے اینی مومنٹ کچھ بھی ہو سکتا، صبر کرے میں. تو جہاز پہ جب ہے، دیکھیے صبر کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کیا چیز ہے. جہاز پہ جب ہے تو یہاں جو ہے اس کو ان کو ڈوبنے کا ڈر ہے، طوفان کا ڈر ہے، تو یہ برداشت کرے میں اس خوف کو جو ہے اس خوف پہ جو ہے برداشت کرے میں. جب جہاز میں ہے تو صبر کرے ہوئے ہیں، اور جب جہاز کنارے پہ پہنچ گیا جو سامان لے کے آئے تجارت کا اس کو اتارے تو شکر کرنے لگے. شکر کی کیفیت تو معلوم ہوا کہ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں صبر کر لینا چاہیے، جہاں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہاں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یوبخ ہن بیما کا سبو و یافو ان کثیر، اور اگر وہ چاہے تو یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو کمائے ہیں جو گناہ ہیں ان کی وجہ سے ان جہازوں کو جو ہے تباہ کر دے, لیکن وہ جو ہے زیادہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ تاکہ وہ یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص, تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو پانی میں غرق کر سکتے ہیں, زمین میں ہلا کے پھینک دے سکتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, جو چاہے میگنیٹک اسٹارم آ سکتا ہے, سن فلیئرز آ سکتے, ایک دم گرمی بڑھ جاتی ہے. تھوڑے دن سے سردی ہو رہی تھی, اب گرمی بڑھی, کیا ہے سن فلیئرز, ہیٹ ویوز نکل رہے ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کو. بولیے میٹیورولوجسٹ جو آپ کے پاس ہیں, بولیے صاحب زیادہ رکائیے ہیٹ ویوز, رکائیے بہت ہیٹ ویو ہوگی, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے جو ہے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی. فما اوتیتم من شیء متاع الحیات الدنیا, اور جو تم کو کوئی بھی چیز جو دی جاتی ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ کپڑے, کھانا پینا, یہ گھر دار, بینک بیلنس, گاڑیاں, یہ سب جو ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ ہے سامان, یہ بھی قرآن کی آیت ہے, اس کو ماننا پڑتا کہ یہ دنیا کی زندگی بغیر ان چیزوں کے نہیں چلے گی, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. مگر کیا ہے, وما عند اللہ خیر وابقى, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے, یہ خرچ ہو جانے والا ہے. دیکھیے اب کوئی صاحب باہر سے کما کے لائے اور سنا دو تین ریسز میں اڑا دیے, بس آ گیا لگا 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 اڑا, سب بیوی بچے پکارا کر رہے ہیں. کوئی صاحب انویسٹمنٹ کمپنیز میں لگا دیے, اب نامے کیا لوں میں, ہمارے ہی لوگ ہیں, زندگی بھر کی کمائی کھو دے, کئی ڈیرائے ہیں جن کا انویسٹمنٹ ایسی کمپنیز میں ہوا, ختم ہو گیا. تو بات سمجھنا ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس دنیا کا سامان ہے, وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے وہ بہتر ہے دنیا کے سامان سے اور باقی رہنے والا. اب دیکھیے یہاں ذرا بہت غور سے سننا ہے کہ یہ آخرت کن لوگوں کے لیے ہے, یہ آخرت میں خیر اور باقی رہنے والی چیزیں کن لوگوں کو دی جائیں گی. یہ 12 قسم کے لوگوں کو بتایا گیا ہے. یہ 12 لوگ کون ہیں؟ للذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, جب ایمان میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, نبیوں پہ, قیامت پہ, جی اٹھنے, حساب کتاب پہ, تقدیر پہ, وہ لوگ جو ایمان لائے. دوسرا وہ علی ربہم یتوکلون, اور پھر کوشش کرنے کے بعد نتیجے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا. یہ بات توکل کی بار بار آئی ہے کہ کوئی صحابی کا اونٹ کھو گیا تھا, وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ میں اللہ پہ توکل کر کے اپنے اونٹ کو چھوڑا تھا, وہ کھو گیا. آپ نے کہا تو نے کیا اس کو باندھا تھا؟ تو کہا باندھا نہیں تھا, اللہ پہ توکل کیا تھا. تو آپ نے کہا کہ اللہ پہ توکل کر, بھروسہ کر, مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا کر. یہ اسلام کی جسٹ ہے, ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل. تو توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اگر آپ سیرت پڑھیں تو کوئی نبی اتنی تکالیف نہیں اٹھایا ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا. کسی نے پوچھا آپ سے کہ احد, جنگ احد میں جو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے, چہرے پہ مار لگا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب میں تکلیف دہ دن وہ تھا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں, اس سے بڑا دن تھا جب میں طائف میں تبلیغ کرنے گیا تھا اور وہاں کے غنڈوں نے مجھ پہ پتھراؤ کروایا تھا بچوں سے, کہ اتنا خون میرے جسم سے نکلا تھا کہ میری جوتیاں جو ہے خون سے بھر گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ کو اتنا تیش آیا تھا کہ وہ فرشتے جو پہاڑوں کے انچارج ہیں ان کو بھجایا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اس قوم کو یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کے پھینک دو. تو آپ نے جواب دیا کہ کسے معلوم کہ اسی قوم سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اسلام کی مدد کریں گے, لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نکلے. تو بولے توکل کے معنی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کوشش کرے, محنت کرے, اس کے بعد میں اپنی قوم کو جو ہے ریڈ سی تک لا لیے, سامنے جو ہے سمندر, پیچھے فرعون کی فوج, کوشش تو ہو گئی تھی, تکمیل ہو گئی کوشش. اب توکل کرے اللہ تعالیٰ پہ, اللہ راستہ نکال, بولے اصا مارو, راستہ نکل گیا. یہ توکل ہے, کوشش کرنا, بھروسہ, یہ دوسری کیٹیگری ہے. والذین یستنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ ایزام غزب ہوں، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کے اثرات سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں، یعنی یہ دو چیزیں ہم سمجھ گئے، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ اب کبیرہ گناہ جو آئے ہیں، گناہ کبیرہ، کبیر کس کو بولتے ہیں؟ بڑا، صغیر چھوٹا۔ تو بڑے گناہ کیا ہے جو احادیث میں ان کی لسٹ آئی ہے؟ پہلا ہے اس میں شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی اور کو ملانا، اپنی مرضی بھی چلا لینا۔ دوسرا جو بالکل ساتھ آ گیا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، اولاد کا قتل، ہمسائے کی بیوی سے زنا، قتل، جھوٹی قسم، جادو، سود، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن منہ پھیر لینا، اور پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، اور نمازیں چھوڑنا۔ یہ دو تین احادیث میں کبیرہ گناہوں کی لسٹ آئی ہے، مگر اسی ٹائٹل میں مشکات میں تھوڑے اور گناہ بھی درج کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ چوری کرنا، شراب پینا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور بادشاہ کے دربار میں لوگوں کی جھوٹی شکایت کرنا۔ تب یہاں ایک دو جگہ پہ آیات آئی ہیں کہ یکفر عنکم سیئات، اس کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں، پھر ایک جگہ آئی ہے کہ الا اللمم، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ مغفرت کرنے کا جو بات آئی ہے، کئی احادیث میں آئی ہے کہ بھئی دو نمازوں کے بیچ میں جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر دو جمعہ سے جمعہ جو نماز گناہ ہوتے ہیں، رمضان سے رمضان، رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرت لوٹ رہے ہیں، لوٹو۔ مگر کیسا لوٹنا ہے؟ اپنی غلطیوں پہ توبہ کرو، ارادہ کر لو کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں، یہ ایسے چھوٹے گناہ جو ان کو ایسا معاف کر دیا جاتا۔ اول چوتھا جو بول فواہش، فواہش کیا ہے؟ شیم فل تھنگس، سیکس سے جس کا تعلق ہوتا، جن سے جن کا تعلق ہوتا، یہ ان چیزوں کو بھی جو ہے جو نہیں کرتے۔ اور جب یہ غصے میں آتے ہیں تو لوگوں کو اپنے غصے کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات آئی ہے، مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ یا تو گناہ سے بچا لینا، یا گناہ کی سزا سے بچا لینا۔ غصے کے اثرات سے بچا لینے کا کیا مطلب؟ اب بھائی میرے کو ایک پہلوان پہ غصہ آیا، میں مار تو نہیں سکتا اسے، الٹا اپنا نقصان کر لوں گا۔ چھوٹے بچے پہ غصہ آیا تو ایک مار دوں گا، کیونکہ اس کو دم ہی نہیں ہے مجھ کو پلٹا کے مارنے کا۔ تو جہاں مجھے استطاعت ہے وہاں میں احتیاط کر کے چھوڑوں، چلو بچہ ہے معاف کر دوں اسے۔ یعنی اپنے غصے کے اثرات سے دوسروں کو محفوظ رکھتے۔ ایک سورہ نور کی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انٹرپریٹیشن میں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارادہ کر لیے کہ ان کے کسی بھانجے یا بھتیجے کو دیا کرتے تھے، مدد کرتے تھے، کہ میں آئندہ سے مدد نہیں کروں گا، تو آیت اتری کہ ایسے ارادے مت کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ تو بدلہ غصے کا بدلہ خالی مارنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ کر لینا کہ اب سے ان کے ساتھ کوئی مدد کا معاملہ نہیں ہوئے گا۔ بھائی کوئی نوکر پہ آپ ہمیشہ کچھ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے جو ہے ان کو مال دلوا دیتا تھا، آپ کو نوکر پہ غصہ آ گیا اور بولے کہ اب تمہارے جو ہے کوئی خیرات نہیں ہوگی۔ تو یہ غصے کے اثرات سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہے جو جن کو جنت میں دنیا سے بہتر ملے گا اور باقی رہے گا۔ پھر چھٹی صفت ہے والذین استجابوا لربہم، تگڑے ڈیمانڈ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا جواب دیتے ہیں، ریسپونڈ کرتے ہیں اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو بات آئی ہے اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ دیکھیے یہ جنت ایک معمولی بات نہیں ہے، یو ہیو ٹو ارن اٹ، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا۔ کوئی محترمہ ایسی کوئی درس میں بولے مشکل ہے بھائی، یہ تو ایسا کون کریں گا؟ مطلب دیکھیے آپ کو یہاں ایبٹس پہ ساڑی کی دکان پہ جاتے ہو، آپ کے پاس خالی 2000 روپے ہے، آپ کو ایک ساڑی زبردست پسند آتی، انہیں بولتا 7000 کی ہے، آپ بولتے نہیں 2000 میں دے دو، آپ اصرار کرتے 2000 میں دے دو، تو تھوڑے دن کے بعد انہیں بولتا اپنے آدمیوں کو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو کیونکہ دوسرے گراہکوں کو خراب کر رہے ہیں. آپ ساڑی پسند ہے 7000 لاؤ ساڑی لے جاؤ. تو اسی طریقے سے جنت پسند ہے تو پھر یہ کام کرو جنت میں آؤ. یو ہیو ٹو ارن اٹ. محنت کر کے کمانا ہے, جنت کو کمانا ہے. ہم محنت کر کے دوزخ کو کما رہے ہیں. آپ اپنی زندگی پہ دیکھیے, جائزہ لیجئے, یہ بہترین مہینہ ہے جائزہ لینے کا. جائزہ لے کے دیکھیے کہ ہم محنت کر کے دوزخ کما رہے ہیں, سوچ سوچ کے جو ہے دوزخ کما رہے ہیں. تو اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کا جواب دینا, اور پھر وہ اقام الصلاح اور نماز قائم کرنا, یہ پلورل ہے اقامو, سب مل کے نماز قائم کرنا, نماز کا نظام رہنا, ایک سسٹم رہنا نماز کا, کہ جہاں تک ہو سکے مسجد میں نماز ہو با جماعت, جماعت کی یونٹی ہو, ایک پورا سسٹم ہو نماز کا آپ کا. اب ہر ایک آدمی اپنا اپنا پڑھ لے رہا تو اس میں یونٹی ہی ڈیولپ ہوتی. دیکھیے ایک ہوتا ہے, ایک تین دن جماعت کے نہیں گئے, نماز کو نہیں گئے, کوئی ایک صاحب آ گئے گھر پہ, بولے بھائی کیسے ہیں آپ, کی طبیعت ٹھیک ہے, دکھ رہے نہیں آپ تین چار دن سے, واہ واہ کیا خوشی ہوئی, نہ آپ سے کوئی رشتہ ہے نہ بچپن کے دوست ہیں, آپ کو اتنی تڑپ ہوگی کہ میں تین دن سے مسجد نہیں آیا, کیا بات ہے. تو کوئی صاحب بولے کہ صاحب ہے ایسی تکلیف, کوئی دوا لانے والا نہیں ہے, ارے میں لا دیتا ہوں. یہ دیکھیے جماعت کے دنیا بھی فائدے ہو, میں لا کے دیتا ہوں, بھائی بچوں کو بھی جاتا ہوں, ارے آپ ذرا تو بول دینا تھا مجھے. تو یہ جماعت میں یہ جو تو اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, لیکن اس میں اجتماعیت ہو, آپس میں محبت ہو, ایک دوسرے کا لحاظ و خیال ہو. پھر اس کے بعد میں کہا یہ آٹھواں جو کوالٹی ہے وہ امرہم شورا بینہم, یہ سورت کی ٹائٹل ہے شورا, اور ان کے معاملے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈکٹیٹرشپ ان اسلام. ڈیموکریسی اگر ہے تو آپس کے مشورے سے ہوں گے, بادشاہت اگر ہے مجلس شورا ہوگی, ان کے مشورے سے ڈیسائیڈ ہوگا. ہم جیسے مان کنڈیشن میں ہیں مسلمان, تو جو اجتماعی بات ہوگی, کمیونٹی کی بات ہوگی, تو آپس کے مشورے سے ہوگی. کوئی ایک آدمی فیصلہ کر کے نہیں بول دے گا کہ ہم اس کے بعد میں پڑھیں. ایسا نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے, ہم اپنے بزرگوں سے سنے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے مسلمانوں کو اپنا قانون لاگو کرنے کی اجازت دی تھی. آپ چاہتے ہیں تو اپنی شریعت چلائیں, تو بولے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا وہ انڈین پینل کوڈ وغیرہ فالو کر لیتے ہیں. چلیے اپنے سے بولیے ساری قوم کو. تو پھر سوال یہ ہے کہ اب یہاں اگر وہ قائم ہوتا تو پھر ہمارے چوروں کی سزا ہم دیتے تھے, ہمارے قاتلوں کی سزا ہم دیتے تھے قتل کی, اور ایک اسٹیبلش کر کے بتاتے تھے کہ بھائی دیکھیے ایگزمپلری پنشمنٹ میں کس طریقے سے ہماری قوم سے پورا کرائم وائپ آف ہو گیا. تو شورا کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے کنسلٹیشن سے معاملہ آئے. پھر اس کے بعد میں دوسری چیز یہ ہے کہ شورا کا اور ایک ایک مطلب ہوتا ہے, ایکسپرٹ اوپینین. ابھی مسجد بنی, ماشاءاللہ اس میں انجینئر سے کنسلٹیشن ہوا, اس میں آرکیٹیکٹ سے کنسلٹیشن ہوا. اب فرض کیجئے کہ میں بولے آئے گا کنسلٹ, کھمبے کھڑا کرنا, چھت ڈالنے کا ہے, کون سی بڑی بات ہے. اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کھمبوں میں کتنے موٹے لوہے یوز کرنا ہے, اور سیمنٹ اور ریتی اور کانکریٹ کا کیا پروپورشن ہونا ہے. تو شورا کا مطلب یہ ہوا کہ ہر معاملے میں ایکسپرٹ اوپینین لو آپ, کہ جو ایکسپرٹ سے ان کو جمع کرو, ان کو جمع کر کے جو ہے اپنی کمیونٹی کے جو معاملے ہیں وہ ویسا طے کرو. اور پھر دسویں نویں بات آئی ہے وہ مما رزقنا ہم سے خون, اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں, تمہارا ہے ہی کیا. میں وہ ہاسپٹل سے نکلا تو کوئی صاحب بولے بل کافی ہوئی نہیں آپ کی, تو مجھے یہ یاد آ گیا, میں بولا مما رزقنا ہوں ان سے خون, وہ دیا ہی سے خرچنے کے واسطے میں, میرا کیا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب یہ مال سے محبت نکل جائے گی, جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مال میرا نہیں ہے, آپ کی کسٹڈی میں دیا گیا ہے. میں ایک پرسنل مثال دے دیتا ہوں کہ بھائی میں جب ریٹائر ہوا تو اسٹور والے آ گئے, آ کے بولے صاحب یہ میز واپس کرنا ہے, کرسی واپس کرنا ہے, یہ اے سی واپس کرنا ہے, یہ فلاں واپس کرنا ہے. تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں, یہ استعمال کے لیے مجھے دیا گیا تھا, اب میں یہاں نہیں رہوں گا تو میرا کہاں رہا, ہو میرا نہیں ہے, جس کا ہے وہ لے جا رہا ہے. اب میں آپ کو بولا بھائی دیکھیے یہ 10,000 روپے ساتھ رکھیے میرے ساتھ چلیے میں جس کو جتنا بولا دے دوں, نکلتے پہلا فقیر ملا میں بولا آپ ان کو 5,000 دے دیجیے, آپ پلٹ کے بولے 5,000, میں بولوں گا آپ کون حضرت, پیسہ میرا ہے آپ پوچھ رہے ہیں 5,000 دوں کیا. اب کسی کے پاس 10 لاکھ اگر ہیں تو 25,000 زکات نکل جاتی ہے اس کے اوپر. اب کوئی صاحب جو کبھی زکات نہیں دیے ہیں وہ بولے بھائی 25,000 روپیہ زکات کیا ہے حضرت, بولے کیا 10 لاکھ روپیہ آپ کو دیا سو وہ کیا ہے حضرت, اس میں سے 25,000 دینے کے واسطے جو ہے آپ توڑا پڑے تو ملنا رزق نہ. دیکھیے یہ جنتیوں کے کوالٹیز ہیں, جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ارے یہ تو زندگی بھی آپ کی دی ہوئی ہے, اس کو لگاؤ میرے راستے میں, لگاؤ جتنا ہو سکتے جو میرے راستے میں لگاؤ. پھر دسویں بات آئی ہے وہ ولینا ازاسنت سرون, اور جب ان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, دونوں معنی ہیں. جب ان پہ زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ جزا سید مسلوحا, اور کسی نے آپ پہ غلطی کی ہے تو اس غلطی کی سزا اتنی ہوئی ہے جتنی غلطی اس نے کی ہے. آپ اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے زیادتی سے تو آپ ایٹ دی موسٹ ایک تھپڑ مار کے بات ختم کر دے سکتے, یہ اجازت ہے. ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں اتنا ماروں گا پھر کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا میرے اوپر, آپ 10-12 تھپڑ مار دیے زیادتی. یہ واقعات آ رہے ہیں. ایک صحابی اپنے غلام کو مارے, صحابی تھے, اندر سے تڑپ گئے, آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولے کہ اس نے ایسی غلطی کی تھی میں نے یہ سزا دی. تو آپ نے کہا کہ جتنی کی اگر اتنی سزا دی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ قیامت میں جواب دے ہو جاؤ گے. وہ گئے گھر اور غلام کو کوڑا دیا, بولا کہ مار مجھے, مارو مجھے, مار آزاد کر دیا. یہ ہے توبہ, یہ ہے کیفیت احکامات پہ عمل کرنے کی. اور پھر کہا کہ فمن عفا, 11th بات, وہ اسلحہ, اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کرا دی, ریکنسائل کرا دیا. یہ 12 کوالٹیز آئے ہیں, جس نے معاف کرا دیا صلح کرا دی, فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین, اور اس کا اجر یعنی یہ تمام چیزوں کا جو ہے اس کا اجر جو ہے اللہ پر ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ایک سرسری طور پہ ہم دیکھ لیں کہ ایمان لانا, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا, بڑے گناہوں سے بچے رہنا, بے حیائی کے چیزوں سے بچے رہنا, غصے کے اثرات سے اپنے دوسروں کو بچاتے رہنا, اور پھر اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تابع ان کی بات سننا, اور نماز جماعت سے قائم کرنا, اور آپس میں مشورے سے کام کرنا, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے خرچنا, اور وہ لوگ جن پہ زیادتی ہوئی ہے وہ یا تو بدلہ لے سکتے ہیں.